وحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، لباس وجود عطا کیا اور بہترین شکل عطا کی. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آنکھوں سے نوازا اور آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی. اس نے ہمیں زبان دی، بولنے کی صلاحیت عطا کی. اس نے ہمیں کان دیا، سننے کی طاقت دی، عقل و خرد سے نوازا، ہاتھ پیر دیے. یہ اس کا ایک احسان، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کا انتظام کیا. خدا نے ہمیں صرف آنکھیں ہی نہیں دیں، یہ بھی بتایا کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. اس نے ہمیں صرف زبان ہی عطا نہیں کی، صرف بولنے کی صلاحیت ہی نہیں دی ہمیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے. اس نے ہمیں صرف کان ہی نہیں عطا کیا ہے، صرف سننے کی طاقت ہی نہیں دی ہے، بلکہ ہماری یہ رہنمائی بھی کی کہ تمہیں کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے. اے عزیزو، ہر سانے کو اپنی مصنوع پر پورا اختیار ہوتا ہے. انسان یا کوئی بھی جو چیز بناتا ہے، اپنی بنائی ہوئی چیز پر اسے پورا اختیار ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ معین کرے کہ اسے تم کس طرح سے استعمال کرو گے. اللہ نے آنکھ بنائی، اللہ نے کان بنائے، اللہ نے زبان بنائی، اللہ نے بولنے کی طاقت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی طاقت ہمیں عطا کی. تو اب اسی کا تو یہ اختیار ہے نا جو یہ بتائے کہ کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. استعمال کی آزادی کا تقاضا کرنے والے پہلے اپنے کو اللہ کی صنعت سے آزاد کرا لے، اس کے بعد اس کا مطالبہ کریں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر زبان تم نے بنائی ہوتی تو تمہیں یہ اختیار ہوتا کہ جو چاہو بولتے رہو. اگر آنکھیں تمہاری بنائی ہوئی ہوتی تو یقیناً تمہیں یہ اختیار تھا کہ جو چاہے دیکھتے رہو. اگر یہ کان تمہارے بنائے ہوئے ہوتے، اگر یہ ہاتھ پیر تمہارے بنائے ہوئے ہوتے، اگر یہ اعضاء و جوارح تمہیں ہوتے تو تمہیں یہ اختیار ضرور ہوتا کہ ان سے جو چاہو استعمال کرتے پھرو. لیکن جب یہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں یہ تقاضا کرنے کا حق کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آزاد ہیں، جو چاہیں گے دیکھیں گے، جو چاہیں گے سنیں گے، جو چاہیں گے بولیں گے، ہمیں روکنے والا کوئی ہوتا ہے کون؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو خدا بند عالم نے صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہے، صرف ہمیں آزا و جوارے یہ صلاحیتیں عطا ہی نہیں کی ہیں، بلکہ اس کا کرم ہے کہ استعمال کا طریقہ بھی سکھایا ہے. جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے دربار میں گئے ہیں اس کی ہدایت کے لیے، تو فرعون نے پوچھا تھا من ربکما، کون ہے تمہارا پروردگار؟ جس کی طرف تم ہدایت کرنا چاہتے ہو، جس کی طرف تم رہنمائی کرنا چاہتے ہو، ہے کون پروردگار؟ جواب کیا دیا تھا موسیٰ نے؟ یہی تو کہا تھا نا، ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کے لیے ضروری اوزار عطا کیا، جس کے لیے جیسا اوزار ضروری تھا وہ اسے عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد اوزار کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اوزار کا ہونا کافی نہیں ہے. فرض کیجئے کوئی اسپتال ہے، اسپتال کے اندر آپریشن کے سارے اوزار تو رکھے ہوئے ہیں، اوزار کے استعمال کا طریقہ ہی کسی کو نہیں آتا ہے. پروردگار نے صرف اوزار نہیں عطا کیا ہے، بلکہ اوزار کو چلانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور یہ بتایا کہ تمہیں اسے کیسے چلانا ہے، کہاں چلانا ہے، اور کہاں پر اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. تو خداوند عالم نے ہدایت کا انتظام بھی خود فرمایا. اس ہدایت کے لیے خدا نے دو طریقے استعمال کیے، دو قسم کے ہادی انسان کو دیے ہیں، ایک ظاہری ہادی اور ایک باطنی ہادی. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، خطاب کرتے ہیں ہشام سے، یا ہشام انا للہ حجتین. خدا نے دو حجتیں معین کی ہیں، دو ہادی معین کیے ہیں، ظاہری اور باطنی ہادی. اما الظاہر فالرسل والانبیاء والائمہ والباء واما الباطن فالعقول. ظاہری ہادی رسول ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، اور باطنی ہادی عقل ہے. لیکن عقل تنہا کافی نہیں ہے بغیر ظاہری ہادی کے. دو ہادی خدا نے عطا کیے، ایک ظاہری ہادی، ایک باطنی ہادی ہے. باطنی ہادی ہے عقل. اب اگر جو کہہ دے کہ جی ہمارے لیے تو عقل کافی ہے، جس طرح سے نہ صرف قرآن کافی ہے، اسی طرح سے صرف عقل بھی کافی نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اہل بیت کی ضرورت ہے، اور عقل کے ساتھ رسول، نبی اور امام کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. آج اسی سلسلے ہدایت ظاہری کی ایک کڑی کی شہادت کی شب ہے، اسی سلسلے ہدایت کی ایک کڑی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. میں ایک مختصر سا تعارف ان بچوں کے لیے جنہیں واقفیت نہیں ہے، البتہ اگر میں یہ کہوں کہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں 12، لیکن عملی طور پر 2-3 کے بعد، کیونکہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ عام طور سے انہی 2-3 کا تذکرہ ہوتا ہے، بقیہ ائمہ کی ولادت اور شہادت کے سلسلے میں یا پروگرام ہوتا ہی نہیں، اور اگر مومنین کو توفیق ہو گئی تو ہم خطیبوں کو توفیق نہیں ہوتی. ہمیں جب بلایا جاتا ہے، فرض کیے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت یہ شہادت کا دن ہے، مومنین کو توفیق ہو گئے، انہوں نے محفل یا مجلس رکھ دی، ہم جیسے خطیبوں کو بلایا گیا، ہم منبر پہ آئے، ہم نے کہا کہ جی آج ولادت امام محمد تقی ہے، اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. کسی بھی کا بھی تذکرہ کر دو، سب کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اور میدان خیبر میں حضرت علی نے یہ کیا. اب اگر کسی نے اعتراض کیا کہ مولانا آج تو امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس تھی یا محفل تھی، آپ وہ تذکرہ لے کے بیٹھ گئے، ہماری تھیوری چڑھ جاتی ہے کہ آپ کو کیا رسول کی حدیث پر اعتبار نہیں ہے. اچھا اور اگر 13 رجب ہے اور 13 رجب کو ہم تذکرہ لے کے بیٹھ جائیں بھائی محمد تقی کا، وہاں کوئی برداشت کرے گا؟ اگر عاشور کے دن ہم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے شہادت کا تذکرہ لے کر کے بیٹھ جائے کوئی برداشت کرے گا؟ یہ حدیث وہاں کہاں چلی جاتی ہے؟ ضروری ہے کہ ہر امام کی ولادت اور شہادت کے موقع پر، کیونکہ ہمارے یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ کلنا محمد تو سب کا تذکرہ تو اسی طرح سے ہونا چاہیے. لہذا نہ عام طور سے پروگرام ہوتے ہیں اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو تذکرے نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا ہماری نسل نو کی خطا ہی کیا ہے اس میں؟ اگر انہیں نہیں معلوم ہے تو ان کی خطا کیا ہے، تقصیر کیا ہے؟ کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ امام کا تعارف اپنی ناقص زبان سے پیش کر سکوں. نام آپ کا نام علی، باپ کا نام سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. القاب آپ کے ہیں سید الساجدین، زین العابدین، امام المؤمنین، الزکی، الامین، ذو الصفنات. یہ آپ کے القاب ہیں. دیکھیں لقب کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ عرب میں ایک رسم تھی کہ بچے کو پیدا ہوتے ایک لقب دے دیا جاتا تھا، یہ وہ لقب نہیں ہے. یہ القاب ان القاب میں سے نہیں ہے جو وقت ولادت دے دیا جاتا تھا. ہونے والا ہے بخیل، لقب دے دیا سخی. نرا، بزدل، بودا، لقب دیا شجاع. کیونکہ پیدائش کے وقت دے دیا نا، کیا ہوگا تو بعد میں معلوم ہوگا. یہ وہ لقب نہیں ہے، اور یہ وہ لقب بھی نہیں ہے جو 3ری صدی ہجری سے اسلامی حکمرانوں نے اپنانا شروع کیا ہے، اور یہ وہ لقب بھی نہیں ہے جو 13ویں صدی سے ہمارے اسلامی سماج میں شامل ہوا کہ جس کو جو لقب چاہا عطا کر دیا، جس سے خوش ہو گئے جاہل محض، علامہ، بولنے کی تمیز نہیں، خطیب اعظم. یہ وہ لقب بھی نہیں ہے. اور عزیزو تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو القاب میں نے امام کے گنائے ہیں یہ القاب شیعوں نے نہیں دیے ہیں، یہ القاب انہوں نے نہیں دیے ہیں جو آپ کو امام منصور بن اللہ مانتے تھے، امام معصوم مانتے تھے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، القاب ان کے دیے ہوئے ہیں جو شیعہ نہ تھے. یہ نہ پیدائشی لقب ہے، نہ یہ سفارشی لقب ہے، نہ یہ تشریفاتی لقب ہے، بلکہ لوگ جب اس زمانے میں جب ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جب اس شمع ہدایت کی عبادت کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے سید العابدین، جب اس کے سجدوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے سید الساجدین، اور جب اس امام کی امانت کو دیکھا، جیسے جد کو کہا تھا امین، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، اللہ کا بھیجا ہادی نہیں مانتے تھے، لیکن امین کہتے تھے امانت کو دیکھ کر کے. یہی حال اس امام کی امانت کا تھا. اپنوں نے نہیں، دشمنوں نے کہا امین. جب پیشانی پر سجدوں کے دبیز نشانات کو دیکھا تو کہا ذو الصفنات. ہر لقب ایک صفت کا آئینہ دار ہے، ایک صفت کی عکاسی کر رہا ہے امام کا ہر لقب. یہ لقب لقب نہیں ہے، پوری ایک تاریخ ہے، پوری ایک تاریخ ہے سارے القاب امام کے. تو القاب امام کے یہ ہیں. مادر گرامی، اختلاف ہے تاریخ میں، بہت شدید اختلاف ہے کہ نام کیا ہے. اکثر مشہور یہ ہے کہ شہربانو بنت یزجرد. میں نے کہا مشہور ہے، سب اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور اگر یہ شہربانو ہیں ماں تو آئیں کب؟ دوسرے دور خلافت میں آئیں، تیسرے دور خلافت میں آئیں، چوتھے دور خلافت میں آئیں؟ اس میں بھی بہت وسیع اختلاف ہے، کس طرح سے آئیں، کس جگہ سے آئیں. آیا قادسیہ میں گرفتار ہوئیں، یہ جو ہے مدائن میں گرفتار ہوئیں، خراسان سے گرفتار کر کے لائی گئیں؟ بہت تفصیل ہے. میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس کا ہدایت میں کوئی اثر نہیں ہے، چاہے دوسرے دور میں آئی ہوں، تیسرے میں آئی ہوں، چوتھے میں آئی ہوں، یزدرد کی بیٹی ہوں، کسی کی بھی رہی ہوں، اس لیے کہ امام کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ فلاں ان کی ماں ہے، فلاں ان کا باپ ہے، عظمت امام ذاتی ہے، اپنے کردار سے ہے، اپنے عمل سے ہے، اپنے علم سے خدا داد ہے، وحدی ہے، اقتصادی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر، بہت وسیع دنیا ہے، کافی بحثیں ہوئی ہیں سلسلے میں، ٹھیک ہے، جس کو تاریخ کا شوق ہوگا ہو جائے گا، سلسلے میں تحقیقات کرے گا، بحث کرے گا۔ اس کے بعد امام کی جو ہے ولادت کب ہوئی ہے، کس سن میں، کربلا میں عمر کیا تھی، یہ بھی اس کے اندر بہت بہت اختلاف ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کی ولادت سن 33 ہجری میں ہے، بعض کے مطابق 37 میں ہے، بعض کے مطابق 38 میں ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 48 میں ہے، یعنی کربلا میں 30 سال کے ہیں، 24 سال کے ہیں، 23 سال کے ہیں یا 13 سال کے ہیں، یہ بھی اس کے اندر کافی تفصیلات ہیں، اس کو بھی بحث نہیں ہے، چاہے جس سن میں ہوئی ہو ولادت، کسی بھی سن میں ولادت ہوئی ہو، ان کے حاجی ہونے پر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی ہدایت پر سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کس تاریخ میں ہوئی ولادت، 5 شعبان کو ہوئی ہے، 15 جمادی الاول کو ہوئی ہے، یا شہادت کے سلسلے میں بھی، شہادت سن، البتہ شہادت میں اتنا اختلاف نہیں ہے، فقط 94 یا 95 دو قول ہے، سن 94 میں شہادت ہے یا سن 95 میں شہادت ہے۔ تاریخ کے بارے میں البتہ ہے 12 محرم 18 محرم 25 محرم، یہ 25 محرم کی تاریخ زیادہ مشہور مانی جاتی ہے، اور سن 95 کی شہادت، اور ولادت کے بارے میں بھی سن 38 کی ولادت جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ علماء نے اسی کو قبول کیا، اعتراف کیا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بیان کر دی کہ کل اگر آپ کو شوق مطالعہ ہوا اور آپ نے کتابیں دیکھنا شروع کیا، اگر میں کسی ایک تاریخ کو بیان کر دیتا تو کل آپ کہتے ہیں مولانا وہاں تو یہ لکھا تھا، آپ نے یہ بیان کر دیا، تو میں نے سارے اشارے کر دیے، لیکن پھر عرض کروں گا کہ اس کا ان کے سلسلے ہدایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تاریخ کچھ بھی رہی ہو، اب کیوں اتنا اختلاف رہا ہے تاریخ میں، خود ایک الگ بحث ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں ان سب چیزوں کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ مدینے میں شہادت ہے اور مدینے میں ولادت ہے، مدینے میں شہادت، مدینے میں ولادت، ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ اب آیا ولید ابن عبد الملک نے خود زہر دیا ہے یا ہشام اس کے بھائی نے زہر دیا ہے، کہ ولید کے کا اشارہ تھا اور ہشام نے دیا، یا براہ راست خود جو ہے وہ ولید ہی نے زہر دیا ہے۔ عزیزو یہ مختصر سا تعارف ہے امام کا۔ اب امام ہے کون، ہمیں اس سے بحث نہیں کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، کیونکہ ان کا سلسلہ ہدایت میں اثر نہیں ہے، ان کی عظمت ذاتی ہے، اقتصادی نہیں ہے، خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، کیونکہ نمائندے خدا نے بنا کے بھیجا ان کو۔ اب امام کا سلسلہ ہدایت جب سے شروع ہوتا ہے، آغاز امامت، جتنے خطرناک حالات میں اس امام نے زمام امامت کو سنبھالا ہے، کسی امام نے اتنے خطرناک حالات میں سنبھالا ہے۔ آپ سوچیں کہ پورا کنبہ شہید ہو چکا ہے، عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، باپ کی لاش گھوڑے سے پامال کی جا چکی ہے، خیمے جل چکے ہیں، فیدانیوں کے سر سے چادریں چھن چکی ہیں، یہ وہ موقع ہے جب امام زین العابدین اپنی امامت کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، امام حادی ہے اور الہی منصبدار، جسے خدا نے بنا کے بھیجا ہے، جسے آپ بنا دیں اسے اپنے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، آپ نے بنایا ہے، آپ چاہیں گے مانیں گے، آپ چاہیں گے نہیں مانیں گے، لیکن جس کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، جو حاجی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے، دلیل پیش کرے، تو ثبوت اور دلیل کا نام ہے معجزہ۔ پیغمبر آئے، اپنا عہدہ پیش کیا، منصب پیش کیا، ثبوت دیا، جو بھی نبی آیا، جو بھی پیغمبر آیا، حضرت نے اپنی حقانیت کی دلیل قرآن کی شکل میں پیش کی، قرآن پیغمبر کی حقانیت کا معجزہ۔ امام آئے، چوتھے امام، ہم امام ہیں، کیا ثبوت کیا آپ امام ہیں، چونکہ اسی وقت اختلاف بھی تو ہو گیا نا، ایک نیا فرقہ بن گیا، فرقہ کیسانیہ، یہ فرقوں کے لیے ایک بہت لمبی تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، تقریباً ہر امام کی شہادت کے بعد، تقریباً کہا ہے میں نے، ہر امام کی شہادت کے بعد یہ اختلاف ضرور ابھرا، بعض لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام مانا. آیا محمد حنفیہ کا اس میں کردار ہے یا نہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ محمد حنفیہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اگر مقابلے کے لیے حجر اسود کے پاس آئے ہیں تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو امام ہے کون. جب اختلاف ہو گیا کہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہیں یا امام جو ہیں وہ محمد حنفیہ ہیں, تو امام زین العابدین نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, چلتے ہیں حجر اسود کے پاس. حجر اسود تو پتھر ہے نا, انسان کو تو سکھایا پڑھایا جا سکتا ہے, بس تم گواہی دے دینا ہمارے حق میں, کہہ دینا ہاں امام حسین نے وقت آخر وصیت کی تھی کہ فلاں کو امام. پتھر چلتے ہیں حجر اسود کے پاس, اس سے پوچھتے ہیں, کیونکہ معجزے کے تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ جو عام ڈگر سے ہٹ کے ہو. چلتے ہیں حجر اسود کے پاس, اس سے پوچھتے ہیں. کسی نے کہا کہ پتھر کیا بولے گا, کہ وہ امام نہیں ہے جو جمادات سے گفتگو نہ کر سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام تو نائب رسول ہی تو ہوتا ہے, جب رسول کے ہاتھ پر پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے تو نائب رسول کے کہنے سے پتھر بول کیوں نہیں سکتا. آئے حجر اسود کے پاس, بتا حجر اسود, بتا کون ہے امام. حجر اسود نے بڑھ کر کے گواہی دی, بڑھ کر کے گواہی دی حجر اسود نے. حضرت اسود تو پہچانتا ہے ان کے حکم سے سرتازی کیسے کر سکتا ہے. وہ شیر یاد ہے نا فرزدق والا, فرزدق والا وہ شیر کہ جب حشام نے سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون ہے جن کے لیے راستہ کھل گیا, تو اس نے جب نہیں بتانا چاہا تو فرزدق نے کہا تھا شیر, تو شیر میں ایک شیر یہ تھا ان کا فرزدق, جس کا معنی یہ ہے کہ ارے یہ وہ ہستی ہے کہ اگر حضرت اسود کو پتا چل جائے کہ یہ اس کا بوسہ دینے آ رہے ہیں تو حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ان کے قدموں کا بوسہ دے لے گا. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ذات ہے. ہستیا کہ عام انسان تو نہیں, خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. پتھر نے گواہی دی کہ امام یہ ہیں, ثبوت امام فراہم, ثبوت امامت فراہم ہو گیا. اور میں جو کہتا ہوں کہ محمد حنفیہ کا کردار نہیں تھا اس میں, اسی لیے کہتا ہوں اس کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ محمد حنفیہ نے انکار کیا ہو, ورنہ جو مقابل میں آتے ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں مانا نا. کتنی دلیلیں دیکھتے رہے, کتنے ثبوت ان کو فراہم کرتے رہے. قرآن تو یہی کہتا ہے نا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی دلیل, کوئی نشانی, کوئی آیت پیش کی گئی تو ہم معرضون, تو انہوں نے اس کا انکار کیا, اس سے اعراض کیا. لیکن محمد حنفیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا, خاموش تسلیم ہو گئے محمد حنفیہ. اس کا مطلب ہے کہ محمد حنفیہ کو امام کی امامت سے انکار نہیں تھا, بلکہ اس عمل کے ذریعے دوسروں پہ آشکار کرنا چاہتے تھے حقانیت امام کو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اعجاز کے ذریعے امام نے اپنی امامت کو ثابت کیا. بہت سارے واقعات اعجاز امامت ہیں, میں صرف ایک اس میں سے نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. بہت ساری باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. مرد بلخی ہے, امام کا شہدا, امام کا چاہنے والا, عاشق امام, ہر سال امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے, جاتے وقت اپنے امام کے لیے کچھ تحفے بھی لے کر کے جاتا ہے. گھر میں زوجہ ہے جو ضعیف الایمان ہے, برا لگتا ہے کہ ہر دفعہ جاتے ہیں یہ تو لے کے جاتے ہیں, وہاں سے کچھ نہیں آتا, اس کو پتا نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں یہ. وہاں سے ملنے والی چیزیں زر و جواہر نہیں ہوتی, وہاں سے ملنے والی چیزیں ہدایت کے موتی ہیں. چلتے ہو کہ وہاں کہتی ہے کہ کیسے ہیں تمہارے امام, ہمیشہ لے کے رکھ لیتے ہیں, کچھ دیتے نہیں ہیں. پہنچا مرد بلخی, اب ظاہر سے بات اپنے گھر کی بات امام سے کہے گا نہیں آ کر کے, ہماری بیوی ایسی کہتی ہے, شرم آئے گی نا اسے تو. لیکن امام تو امام ہے, امام تو امام ہے, اسے پتا ہے عالم ما کان و ما یکون ہے سما شاہو, جب چاہے پتا لگا لیتے ہیں. کہ جب چاہے کو یاد رکھیے گا, بہت ساری روایتیں, بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. جب چاہے پتا لگا لیتے ہیں, آیا ہے مرد بلخی، دسترخوان لگا ہے، کھانا ہوا، ہاتھ دھویا جا رہا ہے، امام کے ہاتھ کا دھون گر رہا ہے. امام نے کہا مرد بلخی دیکھ کیا ہے؟ کہا مولا پانی کا، دیکھ تو. اب تو دیکھتا یاقوت سرخ، زمرد سفید موتی. کہا مولا یہ تو یاقوت ہے، یہ تو زمرد ہے، یہ تو عقیق ہے، یہ تو موتی. کہا اٹھا لے، جا کر کے اپنی زوجہ کو دے دینا، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مرد بلخی آتا ہے، لے تانے دیا کرتی تھی، کتنے موتی چاہیے؟ اب وہ تو ہکا بکا رہ گئی. اس نے کہا کہ میں بھی چلوں گی مولا کی خدمت میں. لے کے چلا مرد بلخی. امام کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی زوجہ بیمار ہو گئی، مر گئی، انتقال ہو گیا. آیا مرد بلخی امام کے پاس، مولا میری زوجہ کو آپ کی زیارت کا اشتیاق تھا، وہ آپ کی زیارت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، مولا میری مدد کیجیے. امام نے فوراً دو رکعت نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے. پالنے والے میری زائرہ تھی، مجھ سے ملنے آ رہی تھی، اس کی زندگی اسے پلٹا دے. اس کے بعد امام نے کہا جاؤ، تمہاری زوجہ زندہ ہو گئی. اب جو یہ واپس آیا، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ بیوی زندہ بیٹھی ہے. تعجب نہ کرے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگی. اس خدا سے توسل کیا ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو ملا کر کے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. آیا تو کیا ہوا، تم زندہ کیسے ہو گئی؟ کہا کہ جب فرشتہ میری روح کو قبض کر کے لے کے جا رہا تھا کہ میں نے راستے میں ایک جوان رانا کو دیکھا، جیسے ہی وہ جوان آیا فرشتہ قدموں پہ گر گیا، السلام علیکم یا زین العابدین. اس نے کہا السلام علیکم یا زین العابدین. اس جوان نے کہا اس کی روح کو لوٹا دے، ہم نے خدا سے کی زندگی مانگی ہے، اسے 30 سال کی حیات اور ملی ہے. زوجہ کو لے کر کے آیا، ابھی وہ واقف نہیں ہے امام سے. وہ کہہ رہے جوان کو دیکھا جس کو فرشتے نے یہ کہا. نہ امام کے نام سے واقف ہے، نہ امام کی شکل سے واقف ہے. شوہر شیدائی تھا نا، وہ تو نہیں تھا، وہ نہیں تھی. اب جیسے ہی زوجہ آئی بزم امامت میں، امام کو دیکھا، لوگوں کے درمیان بیٹھی، پہچان گئی، سارے وہ یہی تو تھے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عظمت امام، خدا سے ارتباط کی دلیل، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، خود ساختہ نہیں ہیں، خود سے نہیں بنے ہیں. کردار امام کو اگر آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کل تک کے 3 مجلسوں میں عرض کیا کہ اسلام ایک جامع دین ہے. اسلام میں کمال صرف یہی نہیں ہے کہ انسان عبادتیں کرتا رہے، یا کمال صرف یہ نہیں کہ انسان دولت اکٹھا کرتا رہے، کمال صرف یہ نہیں کہ انسان سماجی خدمت گزار بنا رہے. تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کمال. امام کا علم وہ، اعجاز وہ، اور اب ذرا آ کر کے خدمت خلق دیکھیں. جب سید سجاد دنیا سے اٹھ گئے ہیں، تب سینکڑوں خاندان کو پتا چلا کہ جو ہمارے گھر روٹی لے کر کے آتا تھا وہ زین العابدین تھے. رات کی تاریخی میں امام اپنے دوست کے اوپر بوریاں لاد لاد کر کے غریبوں کے گھر جاتے تھے، بغیر اس کے کہ کوئی انہیں پہچانے. امام وہ بوریاں ان کے گھروں میں دے دیا کرتے تھے. جب امام کو غسل دینے کے لیے پیراہن اتارا گیا ہے، امام محمد باقر کی چیخ نکل گئی، ارے میرا بابا رات کی تاریخی میں بول اٹھا کے لے کے جایا کرتا تھا، اس کے نشانات پشتے امام پر. کامل ہے دین، دین ادھورا نہیں ہے. کسی نے عبادت کر لیا کافی ہو گیا، نماز کے وقت پہ نماز، روزے کے وقت پہ روزہ، حج کے وقت پر حج، علم کے وقت پہ علم، کسب معاش کے موقع پر کسب معاش، اور خدمت خلق کے موقع پر خدمت خلق. تو ایک ہلکا سا، ایک ہلکی سی تصویر پیش کیا. اب اصل عنوان پہ آتا ہوں. اصل مسئلہ امام کا ہدایت کا ہے. امام ہادی ہے. جس وقت امام نے ذمہ داری ہدایت کی سنبھالی ہے، شہادت حسین کے بعد بنی امیہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی، دیکھیں تو یزید نے کھلم کھلا تخت خلافت پر اعلان کرنا شروع کیا کہ اے کاش ہمارے اجداد ہوتے جو بدر میں شہید کیے گئے، اے کاش آگے دیکھتی کہ آج ہم نے کیسا بدلہ لیا ہے، کس طرح سے ہم نے اسلام کو مٹایا۔ یزید تو کھلم کھلا کہہ رہا تھا نا کہ لہے بس ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل۔ ارے بھائی ہاشم نے تو حکومت سے کھلواڑ کیا تھا، کہاں کی قیامت، کہاں کا اللہ، کہاں کا قرآن، کہاں کی وحی، کچھ نہیں۔ اب تک جو چھپی ہوئی باتیں تھیں، اب تک جو نقاب پڑی ہوئی تھی، یزید نے نقاب ہٹا دی۔ کیوں؟ تصور یہ کر رہا تھا کہ دین مٹ چکا ہے، ایسے خطرناک ماحول میں امام کو دین کو بچانا ہے، ہدایت کی ذمہ داری۔ بنی امیہ نے محو اسلام کے لیے جو سازش کی تھی، پہلے اس سازش کو سمجھیں، پھر دیکھیں کہ امام نے سازش کا توڑ کس طرح سے نکالا، پھر عظمت امام سمجھ میں آئے گی۔ عظمت امام سے یہ نہیں ہے کہ امام 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، عظمت امام صرف یہ نہیں ہے کہ خدا نے انہیں یہ اعجازی طاقت دے دی تھی۔ عظمت امام کو اس وقت سمجھ میں آئے گی، پتہ چلے گا کس طرح سے بنی امیہ کی خطرناک سازش کو ناکام بنایا امام نے۔ عام طور سے تصویر امام کی یہی ہے کہ امام تو رویا کرتے تھے، ایک عابد بیمار بنا لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام شاید زندگی بھر بیمار رہے ہیں۔ کربلا میں ایک وقتی مصلحت کے تحت کچھ دنوں امام بیمار رہے ہیں، ایسا نہیں رہا ہے کہ امام بس ایک تصویر جو ہم نے بنائی ہے، جو ہم نے ظلم کیا ہے امام کے اوپر، کہ امام کو ایک عضو معطل جو گھر میں بیٹھا بس رو رہا ہے۔ لیکن اگر امام کی آپ زندگی کو بغور دیکھے کہ امام نے کیا کیا، حالات کو دیکھے، اس کے بعد حالات کا مقابلہ کیسے امام نے کیا ہے، تب عظمت امام سمجھ میں آتی ہے۔ امام روتے تھے لیکن جذباتی رونا امام کا نہیں تھا، حکیمانہ رونا تھا، حکیمانہ رونا تھا امام کا، وسیلہ ہدایت تھا یہ گریہ، یہ جذباتی گریہ نہیں تھا، جذباتی گریہ نہیں تھا، نہ امام کا جذباتی گریہ تھا، نہ جناب زینب کا۔ پہلی مجلس کہاں ہوئی ہے؟ پہلی مجلس نہیں، پہلی مجلس کربلا میں ہوئی ہے، عصر عاشورہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مجلس جذبات کی تسکین نہیں ہے، حسین ہمارے تسکین کے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس گریے کے، ہم محتاج ہیں اس آنسو کے، ہم رو کے حسین پہ احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر اپنے لیے روتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے روتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب زینب نے جو پہلی مجلس کہاں ہوئی ہے، جس وقت زمین کربلا کو زلزلہ آیا ہے، جس وقت آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، فوراً جناب زینب نے خیمہ چھوڑا ہے، خیمہ چھوڑا ہے، مقتل میں آئی ہیں۔ دیکھیے جذباتی رونا اگر ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر جب کسی کو خبر ملتی ہے کہ ہمارا کوئی مارا گیا تو اپنوں سے گلے مل کر کے روتا ہے آدمی، یہی تو ہوتا ہے نا، دل کی بھڑاس اگر نکالنا ہوتی ہے، جذباتی رونا، اس میں کوئی اگر حکمت اور مصلحت نہیں ہوتی اس رونے میں تو یہی تو ہوتا ہے نا۔ دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خبر آ گئی ہندوستان یا پاکستان سے خدا نخواستہ کسی کے سلسلے میں کہ باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا کرتے ہیں، گلے مل کے روئیں گے یا چلے جائیں گے باہر روڈ پر؟ جناب زینب خیمے میں نہیں بیٹھی ہیں، فوراً باہر آئیں، اشقیا کے سامنے پہلی مجلس میدان کربلا میں عصر عاشورہ، خطیب زینب، سننے والا مجمع، اپنا نہیں دشمنوں کا مجمع، لشکر عمر ساتھ کے سامنے زینب نے تقریر کی ہے۔ کیسے تقریر کی ہے؟ ایک سطر کی مجلس ہے، کل ایک سطر کی مجلس ہے، ایک گھنٹے کی مجلس نہیں جناب زینب کی، لیکن اس ایک سطر کی مجلس میں زینب نے مجلس کا طریقہ سکھایا ہے خطیب کو۔ ایک دفعہ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہتی ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدہ نہیں کہا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا جناب زینب کو اپنے اوپر قابو اور کنٹرول ہے، ایک عورت ہے اس کا پورا گھر اجڑ گیا ہے. وہ عورت جو عواطف سے لبریز ہے وہی زینب ہے نا, جب تک امام حسین زندہ ہیں بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں زینب. لیکن اب وہی زینب, اب زینب بے ہوش نہیں ہوتی, اب زینب گھر میں بیٹھ کر کے عورتوں کے پاس ماتم نہیں کرتی ہیں, باہر نکلتی ہیں خطاب پیغمبر کو, السلام علیک یا رسول اللہ, سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول. رسول کون تھے جناب زینب کے؟ نانا تھے نا, جناب زینب کے نانا ہے رسول. طریقہ کیا ہوتا ہے, فرض کیجئے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بہت بڑے عہدے پر ہے, پولیس میں ڈی آئی جی ہے, آئی جی ہے, اور آپ کسی محلکے میں پھنس گئے ہیں اور ان کو آواز دیں گے, کسی کا باپ اگر آئی جی ہے تو کیا کہے گا؟ آئی جی صاحب میری مدد کیجیے. نیچرل کیا ہے, فطری کیا ہے تقاضا؟ بابا کہے گا نا, بابا, چچا, مامو, بھائی, جو رشتہ ہوتا ہے رشتے کو پکارے گا, عہدے کو نہیں. اصولاً اگر جناب زینب جذباتی کریا کرنا چاہتی ہیں تو کہتی ہے السلام علیکم یا جدہ, اے نانا آپ پہ سلام. نانا نہ کہہ کر کے اللہ کے رسول کہا زینب نے. زینب مجلس جذباتی نہیں کر رہی ہے, حکیمانہ مجلس ہے زینب کی. ارے وہاں شام میں تخت پہ بیٹھ کے یزید یہ اعلان کر رہا ہے کہ بنی ہاشم نے جو تلوار کیا تھا, نہ کوئی رسالت ہے, نہ کوئی نبوت ہے, نہ وحی ہے, نہ قرآن, یہ تو حکومت کے لیے کیا تھا. زینب اعلان کرنا چاہتی ہیں اگر حکومت کے لیے کیا ہوتا اب تو ہمارا سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن ایسے عالم میں بھی ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں. جناب زینب یزید کا جواب دے رہی ہے کربلا کی سرزمین سے. اور دوسرا جواب جو زینب نے دیا ہے, اب تک کیا کہا جاتا تھا, یہ دین سے خارج ہو گئے ہیں. یہ تو کہا جا رہا تھا نا حسین دین سے خارج ہو گئے, الیعاذ باللہ باغی ہیں, خارجی ہیں, خارجی ہی تو الزام لگایا جا رہا تھا. جناب زینب خطاب کرتے کہتی السلام علیکم یا رسول اللہ, ارے دیکھ ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے لشکر جفا کر, اگر ہم خارجی ہوتے تو نانا کہتے رسول اللہ نہ کہتے. ہم ایسے موقع پر بھی اپنے ہوش و حواس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اللہ کی الوہیت کے بھی قائل ہیں, رسول کی رسالت کے بھی قائل ہیں. ادھر یزید کا بھی جواب دے رہی ہیں, ادھر لشکر عمر ساتھ کا بھی جواب دے رہی ہیں زینب, ایک لفظ میں السلام علیکم یا رسول اللہ. زینب ہمیں طریقہ سکھاتی ہیں, مجلس کا طریقہ یہ ہے اساؤ سے دین کی حفاظت کرو, اعتقادی جڑوں کی حفاظت ہونی چاہیے, رشتوں کا تذکرہ نہیں کرتے. اس کے بعد صل علیک ملائکۃ السما, اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام. آپ کی وہ ہستی تھی, عظمت رسول کو اب بیان کر رہی ہے, جب ان کا انتقال ہوا, آپ کا انتقال ہوا, تو آپ پر آسمان کے فرشتوں نے آ کے نماز پڑھی. اور پھر حسین گریز ہے مصائب کا, حاضہ حسین کا آپ جب دنیا سے گئے تو آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی, لیکن یہ آپ کا حسین کس کا حسین؟ نانا کا نواسا حسین, رسالت کا حسین. السلام علیکم یا رسول اللہ. اگر یا جدہ حسین کا ہو جاتا نانا کا نواسا حسین, رشتے کی بات نہیں ہے منصب کی بات ہے, منصب کی. ارے تم اسے خارجی کہہ رہے ہو, یہ خارجی نہیں ہے, یہ تو رسالت کا حصہ ہے حسین. ہذا حسین کا مرمل بالدماء. اب مصائب شروع کرتی ہیں, یہ کیسے آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ کیسے رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ جو رسالت کا حصہ ہے اسی کو اپنے خون میں غلطہ کر دیا ہے. مرمزن بالدماء. آپ پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی, آپ کا جنازہ اٹھا, یہاں پتا ہے کیا ہوا نانا؟ مقطوع الاعضاء, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. مصلوب الامامت والرداء, کفن دینا تو دور کی بات, اس کے بدن سے امامہ اور رداء بھی چھین لی گئی ہے. یہ ایک خطر کی مجلس ختم ہو گئی جناب زینب کی. یہ مجلس جذباتی مجلس نہیں ہے, صرف جذبات کو تسکین دینے کی مجلس نہیں ہے. جذبات کو تسکین تو ہم گھر میں بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں, اکٹھا کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ حکیمانہ مجلس ہے. امام زین العابدین روتے رہے, بکا لقب پڑ گیا, لیکن حکیمانہ گریا تھا امام کا. بنی امیہ کی سازش کیا تھی؟ بنی امیہ نے محو اسلام کے لیے تین چار محور پہ کام کیا, تین چار طریقوں سے کام کیا تھا. پہلا کام, اہل بیت کے خلاف ایک وسیع پروپیگنڈا, کیونکہ ہادی ناطق تو یہی ہے نا, قرآن ہے مگر ہادی سامت ہے, ٹوکے گا تو نہیں, منمانی تفسیر کر لیں گے, منمانی تعبیر بولیں گے, تو یہی بولیں گے. یہ ان کے خلاف ایک وسیع پروپیگنڈا شروع کر دیا, کردار کشی. کردار کشی کا عالم یہ ہے کہ جب مولا کائنات وسیع کوفہ میں شہید ہوئے ہیں, شام خبر پہنچی ہے, تو پوچھا جا رہا ہے علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے, علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے, ان کا مسجد سے کیا تعلق؟ جس کی کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے کہ وہ مسجد میں کیا کرنے گیا تھا. آپ اندازہ لگائے کہ بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈے کی بنیاد کس طرح سے رکھی تھی. میں تاریخ کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, تب تک یہ چیزیں اندازہ نہ ہو جائیں گی امام کے خدمات اور امام کی عمل ہدایت کی جو ہے وضاحت نہیں ہو سکے گی. کس طرح سے بنی امیہ نے اہل بیت علی اور آل علی کو بدنام کرنے کے لیے مہم چلائی تھی. پہلا اسکول معاویہ نے کھولا, باقاعدہ اسکول, اسکول کھلا, بچے آئے پڑھنے کے لیے. آج بھی اس طرح کے اسکول کھلتے ہیں. ہاں, اسکول کھلا, بچے آئے پڑھنے کے لیے, دوپہر کا کھانا فری, فری لنچ, فری لنچ اسکول. اب چلے آئے, کھانا چاہیے لوگوں کو, علم ملے یا نہ ملے, ٹائم کا کھانا تو ملے گا. بھوکا عرب دوڑ پڑا. اب کیا پڑھا کیا نہ پڑھا, دوپہر کا وقت جو ہوا کھانے کا, بچے دوڑے کھانے پر, ترکو, ایسے کھانا نہیں ملے گا. علی پہ لعنت بھیجو تو کھانا ملے گا. بچے ہیں, بھوکے ہیں, جنہیں علی کی عظمت کا پتا بھی نہیں. عام مشغلہ ہر روز کا یہی بن گیا, علی پہ لعنت بھیجو کھانا کھاؤ, علی پہ لعنت بھیجو کھانا کھاؤ. اور اس کے بعد جب اسکول چھوٹنے لگا تو مفت میں کھلونا ان کو دیا گیا. اب ظاہر وہ زمانے میں جاپانی گڑیاں تو نہیں تھی کہ وہ دی جاتی, کمپیوٹر والا گیم تو نہیں تھا. اس زمانے کا کھلونا بکری کا بچہ, جانور کے بچے دیے جاتے تھے کھلونے کے طور پر. اب بچوں کو اپنے کھلونوں سے کتنا پیار ہوتا ہے تو آپ جانتے ہی ہیں. گھر میں اگر کوئی مہمان آیا اور بچے کے لیے کھلونا لے کر کے آئے, تو اس گھر میں اس مہمان کا کوئی حامی ہو یا نہ ہو, بچہ ان کا حامی ہے. کھلونا, کھلونے سے محبت, کھلونا دینے والے سے محبت. اور جب کھلونا توڑ دے اس کی کتنی نفرت ہوتی ہے بچے کو. معاویہ نے اسکول کے بعد کھلونے دیے, بچے کھلونے لے کر کے آئے. رات میں بچے جب سو گئے تو معاویہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان بکری کے بچوں کو ذبح کر دو, اور یہ کہنا کہ ہم علی کے سپاہی ہیں. تو کھلونا دینے والا معاویہ, کھلونا چھیننے والا علی. تصور کیا پیدا ہوگا علی کے بارے میں؟ اتنی نفرت تو اہل بیت سے ہوئی ہے, کوئی وجہ ہے اس کی؟ امام حسن علیہ السلام سے جب جنگ ہو رہی تھی معاویہ کی, صلح امام حسن کے پس منظر میں اگر جائیے گا تو معاویہ نے جہاں اور ساری حرکتیں کی تھی, امام کے اصحاب کو خریدنا اور پیسے دینا اور تھیلیاں بھیجنا, ایک کام یہ تھا کہ مختلف آبادیوں میں مختلف آبادیوں نے ماویہ نے بھیجے تھے ٹیرورسٹ کہ جاؤ گھروں کو آگ لگاؤ، ان کی یہاں سے غلہ چھینو، ان کے جانور چھینو، اور لباس انہیں پہنایا تھا امام حسن کے سپاہیوں کا، اور کہا کہ حسن ابن علی کو جنگ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اگر سیدھے سے نہ دے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اب بتائیے کہ جن کے گھر کو آگ لگائی جاتی تھی، مویشی جن کے چھینے جاتے تھے، جن کا غلہ لوٹا جاتا تھا امام حسن کے نام پر، ان کے دل میں کیسے بغض پیدا نہ ہوتا. تو ایک کوشش یہ رہی ہے کہ اہل بیت کی کردار کچھ ہی کی جائے، اہل بیت کو لوگوں کے نگاہوں میں ایک ظالم، الیاذ باللہ، ظالم بے دین بنا کر کے پیش کیا جائے. دوسری کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر اقتصادی دباؤ ڈالا جائے، سارے بزنس اور کاروبار کے مواقع ان سے چھین لیا جائے. یہ ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں عزیزو، ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں. میں تاریخ کے اس رخ کو صرف اسی لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ماضی مستقبل کے لیے مشعل راہ ہے. اقتصادی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ فاقوں سے مجبور ہو کر کے معاویہ کے دربار میں آ جائیں، اور پھر وہاں تھیلی ملے گی. اس طرح کے واقعات ہیں تھیلی ملنے کی، فی الحال نہیں بیان کروں گا اسے. اور تیسرا طریقہ جو اپنایا وہ یہ تھا کہ جھوٹی حدیثیں گڑھی جائیں، لوگوں کو دین کے اصل دھارے سے ان کا رخ جو ہے موڑ دیا جائے. چنانچہ جب صفا کی حکومت آئی ہے، بنی عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا کے دربار میں 20 شامیوں نے آ کر کے حلف اٹھا کے کہا کہ ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ بنی امیہ کے علاوہ بھی کوئی پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت سے مراد ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. ایک ایسا ماحول، اب ایسے ماحول میں امام نے امامت کی باگڈور سنبھالی ہے، کہیں تشدد ہو رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں پتا چل جاتا ہے کہ یہ شیعہ علی ہیں. بعض دفعہ تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ واقعی شیعہ علی ہیں یا نہیں ہیں. تاریخوں میں ملتا ہے کہ جو سر لے کر کے آتا تھا اسے انعام ملتا تھا، کسی بھی شیعہ علی، کوئی بھی کسی شیعہ علی کا سر کاٹ کے لائے اسے انعام ملتا تھا. خزانہ دار کے پاس سر لاؤ انعام لے جاؤ، سر لاؤ انعام لے جاؤ. ایک دفعہ جب خزانہ دار کے پاس ایک آدمی آتا ہے دو سر لیے ہوئے، کہ کس کا سر ہے؟ شیعہ علی کا. کیسے سمجھے؟ تو نماز پڑھتے دیکھا، بڑے خضوع خشوع سے پڑھ رہا تھا، کیونکہ زمانے میں پہچان یہی تھی شیعہ علی کی پہچان یہی تھی کہ نماز ان کی نماز سے معلوم ہو جاتا تھا. اور کچھ نہیں بتایا ہمیں، صرف اتنا دیکھا ہم نے کہ خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، سر قلم کر لیا. مزید تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی، شبہ ہو جاتا تھا کوئی شیعہ ہے. ایسے خطرناک حالات میں امام نے زمانے امامت سنبھالی ہے. اب امام نے یہ موقع تو نہیں ہے کہ وہ آ کر کے تقریر کریں گے، چونکہ کربلا کے فوراً کے بعد جو ہے مدینے کا واقعہ پیش آیا، واقعہ حرہ، حرمت مدینہ ضائع ہوئی، نبی کی مسجد میں باقاعدہ گھوڑے باندھے گئے، استبل بنایا گیا، مدینے کی عورتوں کی عصمت دری ہوئی، خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کو گرایا گیا، یعنی کسی چیز کا کوئی احترام باقی نہیں رہ گیا ہے. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ امام زین العابدین آ کر کے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کریں گے، لوگوں کو تقوی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. اب تو بے دینی اتنی پھیل گئی تھی کہ جب مدینے میں ایک جو ہے مغنیہ، ایک گویہ عورت کا انتقال ہوا ہے، تو مدینے کے ہزاروں نوجوان سا پیٹتے ہی اسے جنازے کے پیچھے پیچھے. یہ مدینے کا عالم تھا، چوتھے امام کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں. کن حالات میں امام اپنے فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں؟ اب امام نے جو حکمت عملی اختیار کی، ایک تو یہ حکمت عملی کہ کربلا کو زندہ رکھا جائے، وہ اہل بیت کو ظالم بنا کے پیش کر رہے ہیں، مظلومیت اہل بیت کی علامت ہے کربلا. اب اگر امام ہر وقت آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہانا صرف اپنے دل کی تسکین نہیں ہے،
اس حکمت عملی کے تحت امام کہیں نہیں جاتے ہیں، کہیں نہیں جائیں جب تک تذکرہ کربلا نہ ہو جائے. اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ممبر رکھا جائے، مومنین بیٹھے، نہیں، چلے جا رہے ہیں، راستے میں گزر رہے ہیں، قصائی کی جو ہے وہ دکان کے پاس کھڑے ہو گئے. کب بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا تھا ذبح کرنے سے پہلے؟ قصائی کہتا ہے کہ بھائی آقا ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، فوراً کربلا کا رخ کر لیتے تھے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ارے جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی دیتے ہیں، ارے کیسے کیا تھے جنہوں نے آپ کو تسلیم شہید کر دیا؟ مجلس وہی ہو جاتی تھی، وہی مجلس ہو جاتی تھی، امام کسی خوشی میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. اب جو مدینے میں موجود ہیں وہ تو امام کو دیکھ رہے ہیں نا، ان کے کردار کو، ان کی عظمتوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے القاب اسی ماحول میں ملے ہیں امام کو، اسی ماحول میں جو میں نے القاب پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا آپ ہمارے یہاں مجلس میں آئیں، ہمارے یہاں جو ہے شادی میں آئیں، بزم خوشی میں آئیں. مولا کہتے ہیں میں نے کربلا کے بعد کسی خوشی میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے. کہا اچھا آقا اگر ہم آپ کے جد کی مجلس رکھیں تو تب تو آپ آئیں؟ کہا ہاں تب میں آؤں گا. محمد بن شہاب زہری کا وہ مشہور واقعہ ہے جسے آپ حضرات واقف ہیں کہ ان کی یہاں شادی ہے، مولا کو دعوت دی جاتی ہے، مولا کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا لیکن جب مجلس کا تذکرہ ہوتا ہے تو مسجد نبوی کی شان سے آتے. ہر عمل امام کا ایسا ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دے. مجلس ہو رہی ہے، امام صدر مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، مصاحب بیان کر رہا ہے، ذاکر تذکرہ ہو رہا ہے، سب سر جھکائے رو رہے ہیں. ایک دفعہ جب لوگوں نے سر اٹھایا تو امام کو صدر مجلس میں نہ پایا. اب جو امام کو تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھا وہاں جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں بیمار امام بیٹھا ہے. ارے محمد بن شہاب زہری ہاتھ جوڑ کے کھڑے، مولا ہم نے یہاں نکالا تھا وہاں کیسے؟ اے محمد بن شہاب یہ کیسے ممکن تھا؟ میری دادی وہاں بیٹھتی، میں یہاں. پہلی چیز جو امام نے کیا ہے کربلا کو زندہ رکھا ہے، مظلومیت کربلا کو، وہ نہ مٹنے پائے، وہ نہ دبنے پائے، وہ نہ چھپنے پائے. ابھی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہے. آپ جتنے ائمہ علیہ السلام کی عزاداری کو دیکھیں گے، امام محمد باقر وصیت کر گئے تھے کہ ہم اتنا پیسہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، منا میں جا کے جب حاجی آئے تب مجلس کرنا. مقصد ہے پیغام رسانی، لوگوں تک پیغام کو پہنچانا ہے مقصد. اٹھویں امام کیا مجلس ہو رہی ہے، امام کے چاہنے والے ہیں شبیب. جب امام خطاب کہتے ہیں شبیب اگر میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے تم رو نہیں رہے ہو؟ انہوں نے رومال ہٹایا کہ مولا دیکھیے کتنا آنسو بہ رہا ہے. کہا نہیں صرف آنسو کافی نہیں، چیخ کے رو. اگر تسکین ہے جذبات کی تو آنسو کافی تھا، آواز بلند کرو تاکہ لوگوں کے کان تک اہل بیت کی مظلومیت پہنچے، پتا چلے لوگوں کو کہ دین کتنا عظیم ہے جس کی بقا کے لیے حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دے دی. پہلی چیز امام نے کربلا کو زندہ رکھا. دوسری چیز جو امام نے کی ہے وہ ہے اسلامی ثقافت، اسلامی تعلیمات کو پھیلانا. کیسے پھیلائیں؟ کیا کریں؟ امام تقریر کر نہیں سکتے، پابندی ہے، کھلم کھلا تقریر نہیں کر سکتے. امام ممبر پہ جا کر کے توحید کو بیان کرنا چاہیں نہیں بیان کر سکتے، شرک کو سمجھانا چاہیں کہ شرک کیا ہے نہیں بتا سکتے، دیگر قوانین اسلام کو بتانا چاہیں نہیں بتا سکتے. اسلام کے اقتصادیات، اسلام کے سماجیات، اسلام کے سیاسیات، اسلام کے اخلاقیات، اسلام کے عقائد، ان سارے معارف کو امام کیسے بیان کریں؟ ایک حسین اسلحہ، ایک بہترین ذریعہ امام نے انتخاب کیا، وہ ہے دعا کا. دعا کتنی ہی ظالم حکومت کو دعا پہ پابندی نہیں لگتی، کسی کی بھی جیل میں آپ چلے جائے بند ہو، ایک دفعہ دعا کرنے بیٹھے کوئی پولیس والا کوئی دلدان بند دعا کر رہا ہے. امام نے محسوس کیا تقریر نہیں ہو سکتی ہے، تحریر کا کام نہیں ہو سکتا ہے، کھلم کھلا تعلیم اسلام ناممکن ہے. مسجد میں آتے تھے چاہنے والوں کو پتا ہے، قلم کاغذ لے کر کے چھپ کر کے موجود رہا کرتے تھے. ایک دفعہ امام نے ہاتھوں کو اٹھایا اللہم ایک اللہم کہنے کے بعد کسی دن در سے اخلاق دے رہے ہیں، کسی دن در سے اقتصاد دے رہے ہیں، کسی دن در سے اجتماع دے رہے ہیں، کسی دن در سے سیاست دے رہے ہیں، کسی دن فوجی اثرار اٹھا رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیے، موجود ہے الحمدللہ، موجود ہے کتاب صحیفہ سجادیہ۔ یہ دعا وہ دعا نہیں ہے کہ یا اللہ روزی دے دے، یا اللہ امتحان میں پاس کرا دے، یا اللہ یا فلاں گھر کو ہمارے بنا دے، یہ کہیں کچھ نہیں ہے، کہیں کچھ ہے نہیں۔ کسی میں توحید کا درس ہے، کسی میں قیامت کے آثار ہیں، کسی میں اقتصادیات سکھائے جا رہے ہیں، کسی میں سماجیات سکھائے جا رہے ہیں۔ پورے اسلام کو امام نے دعا کے قالب میں ڈھال دیا۔ جب صحیفہ سجادیہ حوض علمیہ قم سے جامع اظہر کے استاد کو بھیجی گئی ہے، اس نے پہلی دفعہ جب صحیفہ سجادیہ کو دیکھا ہے، خط لکھ کر کے بھیجا کہ ارے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو مخلوق کا کلام معلوم ہی نہیں ہوتا، اتنا عظیم سرمایہ اور ہم لوگ اس سے غافل تھے۔ یہ جملہ ہے اظہر کے استاد کا صحیفہ سجادیہ کو دیکھ کر کے، جو امام نے دعاؤں کی شکل میں پیش کیا۔ تیسرا کام کیا امام نے، شاگردوں کی تربیت، 170 شاگرد تربیت کیے ہیں، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، یہ عظیم افراد ہیں جو امام، اور کچھ وہ افراد تھے جو امام کے شاگرد رہے ہیں، بعد میں دربار سے جا کے مل گئے ہیں، جس میں جو ہے محمد بن شہاب زہری وغیرہ ہیں، ان کو جو خطوط لکھے ہیں امام نے، وہ خطوط بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ ایک افراد کی تربیت، اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے، خفیہ تنظیم کی تشکیل۔ جناب سلیمان ابن سرد خزائی کا قیام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختار کے انقلاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ میں ان تین چیزوں کو بیان کروں، حساس لمحات کو، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بظاہر اگرچہ امام سامنے نہیں ہے، محاذ پہ نہیں ہے، لیکن بباطن امام کا ہاتھ ہے اس کے اندر، امام کا اشارہ شامل ہے اس کے اندر۔ اور ایک کام امام نے وہ کیا، یہ سب چیزیں تو وہ تھیں جو جن کے اوپر ایک تقیہ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تقیہ کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اسی سے، کہ تقیہ چپ ہو جانے کا نام نہیں ہے، تقیہ چپ ہو جانے کا نام نہیں ہے، ظلم کے آگے سر جھکا دینے کا نام نہیں ہے، میدان سے ہٹ جانے کا نام نہیں ہے، ظالموں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، تقیہ حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا نام ہے، حکمت عملی بغیر بدلی ہے، طریقہ بدلا ہے، انداز بدلا ہے، مقصد نہیں بدلا، یہ ہے تقیہ۔ اور لیکن بعض امام کے وہ کام ہے جہاں تقیہ بھی نہیں ہے۔ وہ امام کے تین تقریریں ہیں، ایک کوفے میں، ایک شام میں، اور ایک مدینے میں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، وقت میں دیکھ رہا ہوں، کوفے میں یا کہاں، ظالم کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے، جب ابن زیاد کی نگاہ پڑتی ہے تو یہ کون ہے دربار میں، ان کا یہ علی ابن الحسین ہے، کہتا علی ابن الحسین میں کربلا میں مارے نہیں گئے، خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا۔ امام وہیں جواب دے کے کہتے ہیں، ہاں وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ بل قتلہ اللہ، اس کا اللہ نے قتل کیا۔ امام فرماتے ہیں ہاں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، روح تو اللہ ہی قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مجھ سے زبان لڑاتے ہو، تمہاری اتنی ہمت، ارے اتنا سب کچھ ہو گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توک ہے، راستے بھر بھوکا پیاسا تمہیں لایا گیا، سارا گھر ذبح ہو گیا، اور اتنی تم میں ہمت، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ایک دفعہ امام کہتے اتحدثنی بالقتل یا ابن زیاد، یہ زیاد کے بیٹے، کیا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟ اما علمتا ان القتل لنا عادا، کیا تجھے یہ نہیں پتا، ارے قتل ہو جانا تو ہماری عادت بن چکی ہے، اور شہادت ہی ہمارا شرف، تو ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے۔ اس کے بعد جو ساری گفتگو امام نے وہاں فرمائی ہے، اور دوسری گفتگو شام کی گفتگو. اس وقت دربار میں داخل کیے گئے ہیں. دیکھیے ابن یزید نے مرعوب کرنے کا سارا انتظام کر رکھا تھا. پورے شہر کی آئینہ بندی, تماشائیوں کا مجمع, جہاں سے گزر رہے ہیں کوئی پتھر مارتا ہے, کہیں سے کوڑا پھینکا جاتا ہے, کہیں سے آگ پھینکی جاتی ہے, کہیں سے کچھ. اب سارے حالات کو دیکھیں. اس کے بعد دربار کو جو سجایا گیا, آئینہ بندی کی گئی تھی, 700 کرسی نشین, مرصع کرسیاں, جو بھی دیکھتا اس منظر کو مرعوب ہو جاتا. لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں نا. یزید کے پاس آنے کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے, اور جب یزید نے کہا ہے کہ خدا نے تمہارے باپ کو قتل کیا, تو امام جواب میں کہتے لانے کو خدا کے اس کے اوپر جس نے میرے بابا کو شہید کیا. بڑے دل گردے کی بات ہے, ایسے موقع پر کھلم کھلا بغیر پرواہ کیے ہوئے قاتل حسین کے اوپر لعنت کر دینا, جو یزید کے سوا کوئی نہیں. وہ کہہ رہا خدا نے قتل کیا, امام کہہ رہے لعنت ہو اس کے اوپر جس نے میرے باپ کو قتل کیا. اس کے بعد یزید کا دربار ہے. یزید اپنے اسی منصوبے کے تحت کہ جہاں اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, اس منصوبے کے تحت بھرے مجمع میں خطیب سے کہتا چلو تقریر کرو. خطیب دربار کا وکا ہوا, خطیب پہلے سے معلوم ہے کیا کہنا ہے. آج بھی بہت سے ملکوں میں خطبہ جمعہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے, یہ پڑھو, اور بیچارے مجبور ہیں پڑھنے کے لیے. لکھے دیا جا چکا ہے, کیا کہنا ہے. خطیب جا کر کے ممبر پر اہل بیت کو علی اور آل علی کے خلاف جتنا زہر اگل سکتا ہے زہر اگلتا ہے. جب وہ ادھر آیا, اب وہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں, امام کھڑے ہوتے ہیں, سارا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. پوری منظر کشی میں کر چکا ہوں, امام کس حال میں ہے, دربار کس حال میں ہے. کہتے ہیں ویلک ایہا الخاطب, اے خطیب وائے ہو تجھ پر وائے ہو. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. ممبر پہ آنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے امام نے. ممبر پہ آ کے کیا بولنا ہے. اشتریت مرضات المخلوق, مرضات المخلوق بسخط الخالق, مخلوق کی خوشنودی کو تو نے خریدا اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو ناراض کر کے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں یزید سے, یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد واتکلم بکلمات للہ فیہن رضان ولہؤلاء الجلساء اجر وثواب. یزید اب تک تو ساری بکواس لوگ سن چکے جس میں اللہ کی ناراضگی تھی, کیا مجھے بھی لکڑی کی ڈھیر پر ممبر نہیں کہا. شکل سے ممبر نہیں بن جاتا, اگر حق بیان ہو تو ممبر, ورنہ لکڑیوں کا ڈھیر. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں اور وہ باتیں کہوں جسے اللہ خوش ہو اور سننے والوں کو اجر و ثواب ملے. یزید کہتا نہیں, ان کو نہیں جانے دیں گے. جانے تو کیا بولیں گے, جانے تو. کہا نہیں, اذا سیدا لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان. کہا تم نہیں جانتے, سب کو تو یہ بتایا تھا نا, یہ تو کچھ نہیں جانتے, الیاذ باللہ جاہل ہے, ان پڑھ ہیں. عام لوگوں کو یہی بتایا, مگر خود جانتا ہے کون ہے. لوگوں کا جانے تو کیا بولیں گے, ان حالات میں چار جملے من 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 کر کے اتر آئیں گے. یزید کا نہیں تم نہیں جانتے, ہم تو جانتے ہیں. اگر یہ ممبر پہ چلے گئے تو ہمیں اور آل ابو سفیان کو رسوا کیے بغیر نہیں اتریں گے. پھر اصرار ہوا, ارے کیوں خام خواہ کی بات کرتے ہو بھائی, ایک بیمار, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں خاردار توک, راستے بھر کوڑے کھاتے آیا ہے, بدن سے خون جاری ہے, بولے گا تو کیا بولے گا, جانے گا اسے بھی. اب دباؤ میں آ کر کے یزید مجبور ہوا, امام کو اجازت ملی، امام منبر پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ایوہ الناس، یہ وہ ہے جہاں پر تقیہ بھی نہیں ہے، کھلم کھلا، ایوہ الناس اعطینا فتن وفضلنا بصبر، اللہ نے ہمیں 6 نعمتیں دی ہیں اور 7 ذریعے سے ہمیں فضیلت دی ہے، سنو ہم ہیں کون، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، ہم وہ ہیں جسے خدا نے علم دیا ہے، حلم دیا ہے، ثقافت دی ہے، شجاعت دی ہے، فصاحت، جو سب سے بڑھ کر مومنوں کے دل میں ہماری محبت ڈالی ہے۔ یہ تیر ہے، جملہ نہیں ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے تو مومن، اور اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے، اس سے کھلم کھلا تقریر کیا ہو سکتی ہے؟ وفضلنا، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ بأن فینا نبی المختار محمد، اس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ ہمارا ہی ہے، وفینا صدیق وفینا تیار وفینا اسد رسول اللہ واسد اللہ وفینا سبت هذه الامه، جعفر تیار ہمارے ہی تھے، رسول کی تصدیق کرنے والے علی ہمارے ہی تھے، شیر خدا علی ہمارے تھے، رسول کے شیر حمزہ ہم میں تھے، ارے نواسے رسول حسن و حسین کا تعلق ہم سے ہی تھا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، پہچان لیا میں کون ہوں، جس نے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، من لم یعرفنی انبأته بحسبی ونسبی، اور جس نے ابھی بھی نہ پہچانا اسے اب میں پہچانواتا ہوں میں کون ہوں، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرضا، انا ابن من اسریا الى من اسریا به الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من صلى بس، انا ابن من صلى في السماء بالملائكة، انا ابن من اوحى الى الاله الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى۔ پہچانو میں کون ہوں، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں چھوڑ دے رہا ہوں خود دیر کو، بیچ بیچ سے ٹکڑے دے رہا ہوں، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن خدیجۃ الکبرا، انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ظالموں نے عزرو ظلم قتل کر دیا، انا ابن المجذور الرأس من القفا، میں اس حسین مظلوم کا بیٹا ہوں جس کا کفا پسے گردن سے سر قلم کیا گیا، انا ابن ترائح کربلا، ارے نواز رسول کا جنازہ کربلا میں بے غسلوں کا فن چھوڑ دیا گیا، انا ابن مسلوب الامامۃ والرداء، ارے کفن نہ دیتے نہ صحیح بدن کا لباس تک اتارا گیا۔ اے عزیزو، سید سجاد نے جب یہ خطبہ بیان کرنا شروع کیا، ارے مجمع میں کوہرام مچ گیا، واہ حسینا واہ حسینا کی آوازیں بلند ہونے لگی، یزید نے دیکھا کہ اگر یہ خطبہ کچھ اور آگے بڑھا ایک انقلاب آ جائے گا دربار میں، فوراً آواز دی اے مؤذن اذان دے دے، حسین کے خلاف سارا پروپیگنڈا کر چکا ہے لیکن اپنے عمل سے دکھا رہا ہے یہ نہ خارجی ہے نہ کافر، یہ تو وہ ہے جو اذان کے احترام میں چپ ہو جاتے ہیں۔ مؤذن آتا ہے مؤذنے پر، اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں، امام فرماتے ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ اکبر و من کل شے، اللہ ہر چیز سے بلند ہے. پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, امام کہتے ہیں میرا رو رو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک دفعہ امام نے مؤذن کی طرف رخ کیا, اے مؤذن اسی محمد کی قسم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا. اس کے بعد امام نے رخ کیا یزید کی طرف, اے یزید بتا یہ محمد تیرے نانا یا ہمارے نانا؟ ارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے, نواسے کو تہتے بے جرم و خطا میدان کربلا میں شہید کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.